ये बयान पेश किया जा रहा है मुफ्ती अहमद खानपुरी .com की तरफ से।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौथी फसल तबलीग का बयान। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वलतकुन मिनकुम उम्मतुन यदउन इलल खैर व यामुरून बिल मारूफ व यनहौन अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। और तुम में एक जमात ऐसी होनी जरूरी है कि वो और लोगों को भी खैर की तरफ बुलाया करें और नेक कामों के करने का कहा करें और बुरे कामों से रोका करें, और ऐसे लोग आखिरत में सवाब से पूरे कामयाब होंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुरु बिल मारूफ वनहौ अनिल मुनकर, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करते रहो। तबलीग की हकीकत। अमर बिल मारूफ यकीनन वाजिब है, ये खुदा का हुक्म है और हुक्म सबको आम है, मगर उसमें भी एक तफसील है। वो ये है कि उसकी दो किस्में हैं, एक खिताब खास, दूसरा खिताब आम। यानी एक तो आप मखसूस आदमी को से बातचीत करें और एक आम अंदाज में जैसे वाज हुआ करता है। तबलीग खास तो हर जगह और हर शख्स पर है, ये किसी फर्द बशर से साकित नहीं होती। और अमर बिल मारूफ तबलीग आम यानी वाज कहना, ये सबके जिम्मे फर्ज नहीं, बल्कि ये सिर्फ उलमा पर वाजिब है, मगर अवाम मुस्लिमीन के जिम्मे सफर खर्च और दीगर असबाब का मुहैया करना है। और अमर बिल मारूफ का मदार कुदरत पर है, यानी जिस किसी पर जितनी कुदरत है उसके जिम्मे वाजिब है कि अमर बिल मारूफ करे। मसलन माँ बाप के जिम्मे वाजिब है कि अपनी औलाद को नमाज रोजा और दीगर जरूरियात दीन की नसीहत करें। खाविन पर फर्ज है कि अपनी बीवी को अहकाम शरिया पर मजबूर करे। आका के लिए लाजिम है कि अपने नौकर चाकर और जो उनके मातहत हैं उनको अमर बिल मारूफ करे। हदीस में है, मुरु सिबियानकुम बिस्सलात इज़ा बलगू सबा वद्रिबूहुम अलैहा इज़ा बलगू अशरा। तुम अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का अमर करो जबकि उनकी उम्र 7 साल हो, और 10 साल की उम्र में मार कर पढ़ाओ। गर्ज हर शख्स पर वाजिब है कि अपने मातहतों को उम्र खैर का हुक्म करे और खिलाफ शरा बातों से रोके। الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر। ये लोग ऐसे हैं कि अगर हम उनको दुनिया में हुकूमत दे दें तो ये लोग खुद भी नमाज की पाबंदी करें और जकात दें और दूसरों को भी नेक कामों के करने का कहें और बुरे कामों से मना करें। तबलीग का हुक्म। जो शख्स अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर पर कादिर हो, यानी कराइन से गालिब गुमान रखता हो कि अगर अमरो नहीं करूंगा तो मुझको कोई मौतद भी जरा लायक न होगा, मैंने भली बात का हुक्म दूंगा इस शख्सों को या रोकूंगा मैं बुरी बात से, ऐसा करने से मुझे कोई जरा मौतद भी, यानी मतलब है कि जिससे तकलीफ में मशक्कत में मुबतला हो जाए ऐसा जरा लाहिक न होगा, उसके लिए उम्र वाजिबा में अमरो नहीं करना वाजिब है, उम्र मुस्तहबा में मुस्तहब है। मसलन पांच वक्त की नमाज फर्ज है तो ऐसे शख्स पर वाजिब होगा कि बेनमाजी को नसीहत करे, और नवाफिल मुस्तहब है, उनकी नसीहत करना मुस्तहब होगा। और जो शख्स बिलमानल मजकूर कादिर न हो, बिलमानल मजकूर यानी वही जिसको ये ख्याल है कि मैं अमरो नहीं करूंगा तो जो है मुझको कोई मौतद भी नुकसान नहीं होगा, इस तरह वो कादिर नहीं है, तो उस पर अमरो नहीं करना उमूर वाजिबा में भी वाजिब नहीं। بلکہ اس کو یہ خطرہ ہے کہ میں اس کو نماز کے لیے کہوں گا تو میرا دشمن بن جائے گا، مجھے ایسا نقصان پہنچائے گا جو میرے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ تو اسی کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس پر عمل نہیں کرنا، واجب کاموں میں بھی واجب نہیں، صرف اتنا کافی ہے کہ تاریک واجبات اور مرتکب محرمات سے دل سے نفرت رکھے۔ البتہ اگر ہمت کرے تو ثواب ملے گا، یعنی اس وقت بھی، اس صورت میں بھی جہاں اس کو ناقابل برداشت نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، وہاں بھی ہمت کر کے اگر کہہ دے، برائی سے روک دے، بھلے کام کا حکم کر دے تو ثواب ملے گا۔ پھر اس امر و نہی میں قادر کے لیے امور واجبہ میں یہ تفصیل ہے کہ اگر ہاتھ سے قدرت ہو تو ہاتھ سے اس کا انتظام واجب ہے، اور اگر ہاتھ سے قدرت نہ ہو اور صرف زبان سے قدرت ہو، زبان سے کہنا واجب ہے۔ تنبیہ، ہاتھ سے ازالہ منکر کرنے کا اختیار، منکر کو اپنے ہاتھ سے دور کرنے کا اختیار حکام کو ہے، عوام کو اس کا اختیار نہیں۔ اور راز یہ ہے کہ عوام کی دستاندازی سے فساد ہوگا، یعنی انتشار پیدا ہوتا ہے، جھگڑے ہوں گے، اور شریعت کا مقصود امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے اصلاح ہے، نہ کہ فساد۔ لیکن حکومت کے درجے ہیں، یعنی حکومت ہو تو کرے گا، حکومت کے بھی اس کے مختلف جو ہے اسٹیپ ہیں، باپ کو بیٹے پر، شوہر کو بیوی پر، استاد کو شاگرد پر، پھر جملہ حکومت ہوتی ہے۔ لہذا ان کو اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہاتھ سے بھی امر بالمعروف کا حکم ہے اور نہی عن المنکر کا حکم ہے ہاتھ سے بھی، ان لوگوں کو اپنے ماتحتوں کے اوپر۔ اب بہت سے لوگ اپنے ماتحتوں کو تو کچھ کہتے ہوئے نہیں، اور عوام میں جا کر کے وہ اپنا ہاتھ چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے آپ کو پتا چل گیا کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب لوگ معصیت میں مبتلا ہو جائیں اور ان میں ایسے لوگ بھی موجود ہوں جو ان کو معصیت سے روک سکتے ہیں، مگر وہ سستی کرتے ہیں اور ان کو معصیت سے منع نہیں کرتے ہیں، تو حق تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرمائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک ایسی بستی پر عذاب نازل ہو چکا ہے جس میں 18,000 مسلمان آباد تھے اور ان کے اعمال انبیاء علیہ السلام جیسے تھے، مگر اتنی کمی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں دیکھ کر ان کو غصہ نہ آتا تھا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑے ہوئے تھے، لہذا ہلاک کر دیے گئے۔ ایک ایسی بستی پر عذاب نازل ہو چکا ہے جس میں 18,000 مسلمان آباد تھے اور ان کے اعمال انبیاء علیہ السلام جیسے تھے، مگر اتنی کمی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں دیکھ کر ان کو غصہ نہ آتا تھا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑے ہوئے تھے، لہذا ہلاک کر دیے گئے۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی جگہ پر کوئی ناجائز کام ہوتا ہوا دیکھو گے اور خاموش بیٹھے رہو گے تو اس گناہ میں تم بھی شریک سمجھے جاؤ گے۔ بس خوب سمجھ لو، ان گناہوں کے موقع سے صرف بچنا ہی ضروری نہیں، بلکہ جب تک بے تعمل نصیحت نہ کرو گے اور گناہ سے ان کو روک نہ دو گے، اس وقت تک بری ذمہ ہرگز نہیں ہو سکو گے۔ یعنی خود اپنے آپ کو بچانا کافی نہیں، بلکہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کو روکو، یہ تب آپ کا ذمہ بری ہوگا۔ مثلا کہیں تصویریں لی جا رہی ہیں، اب اپنے آپ کو تصویر لینے سے کیا کر رہا ہے، وہ روک رہا ہے، بچا رہا ہے، لیکن جو لے رہے ہیں ان کو روکتا نہیں ہے تو بری ذمہ نہیں ہوگا۔ خالی اپنے آپ کو بچانے سے بری ذمہ نہیں، جب تک کہ یہ جو غلط کر رہے ہیں ان کو روکے، اب ہاتھ سے نہیں زبان سے روکے، اتنا زبان سے بھی تنبیہ تو کرنی ضروری ہے، اگر نہیں کرے گا تو اس صورت میں وہ جو ہے شامل سمجھا جائے گا۔ مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن الفتاوی میں یہ تصویر کے مسئلے میں یہ چیز صاف لکھی ہے۔ امر بالمعروف کا حکم الاطلاق نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ضوابط اور قاعدے اور طریقے مقرر ہیں. ایک قسم اصول کی تبلیغ کرنا ہے اس کے الگ آداب ہیں، ایک فروع کی تبلیغ اس کے الگ آداب ہیں. اور فروع کی تبلیغ یہ ہے، اس کے آداب وہ یہ ہیں کہ اس امر کے متعلق جس کی تبلیغ کرنی ہو شریعت کا پورا حکم معلوم ہو، یعنی آپ جس چیز کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں اس سے متعلق شریعت کے جو احکامات ہیں وہ پوری تفصیل کے ساتھ آپ جانتے ہوں. ذرا سا جان لینا کافی نہیں ہے. دوسرا، امر بالمعروف کی اول شرط اخلاص ہے کہ محض لوجہ اللہ نصیحت کرے، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے نصیحت نہ کرے. اور اس کا معیار یہ ہے کہ عین نصیحت کے وقت بھی یہ آدمی مخاطب کو، یعنی جس کو نصیحت کر رہا ہے، اس کو اپنے سے افضل سمجھے. دل میں یوں سمجھے کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ اس کو یہ کہہ سکوں، لیکن اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں. حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے کہ بادشاہ کے شاہزادے نے کوئی غلط کام کیا، اب بادشاہ جو ہے اپنے اس کو ملازم کو کہتے ہیں اس کو کوڑے مارو. تو ملازم بادشاہ کے کہنے سے کوڑے تو مار رہا ہے، لیکن عین اس وقت جب کوڑے مار رہا ہے وہ دل کے اندر ڈرے ہوئے ہے کہ میں جس کو کوڑا مار رہا ہوں وہ مجھ سے اب اونچا ہے. اسی طریقے سے یہاں بھی تیسرا، دوسروں کی نصیحت کے لیے شفقت شرط ہے. دوسروں کی نصیحت کے لیے شفقت شرط ہے. چوتھا، تبلیغ کے وقت خود نفس تبلیغ کو مطلوب سمجھے، ترتب ثمرات کو مقصود نہ سمجھے کہ وہ غیر اختیاری ہے. میں جس کام کو کہہ رہا ہے کرنے کے لیے روک رہا ہے تو بس اس ہمارا اس حکم کو اس کو پہنچا دینا ہو گیا. اب یہ اس پر عمل بھی ہو نہ ہونا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ نہ دیکھے کہ عمل ہوا یا نہیں ہوا. نمبر پانچ، واعظ میں تعرض خاص نہیں ہونا چاہیے بلکہ خطاب عام ہونا چاہیے. یعنی اگر کوئی آدمی واعظ کی شکل میں امر بالمعروف کر رہا ہے تو دوران واعظ کسی خاص شخص کی طرف اشارہ نہیں ہونا چاہیے، عام انداز ہو بس ہر تمام چیزوں میں. نمبر چھ، واعظ کے لیے مناسب ہے کہ محض تبلیغ کے لیے ہو، کہ احکام کی تبلیغ کرے اور اس کو ہدایہ لینے سے قطعاً منع کر دیا جائے. جب واعظ بے غرض ہوگا اس کا مخاطب پر بڑا اثر ہوگا. نمبر سات، مجمع عام میں کسی شخص کی اصلاح نہ کی جائے، عام مجمع میں کسی کو ٹوک کر اس کی اصلاح نہ کی جائے. کیوں؟ کیونکہ اس سے دوسرے کو شرمندگی ہوتی ہے، یعنی جس کی آپ اصلاح کر رہے ہیں اس کو آپ کے مثلا اس مجمع عام میں کہ ایسا مت کرو تو اس کو اس کی بات سن کر کے کیا ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے. اور اس شرمندگی کا اثر یہ ہے کہ نصیحت کرنے والے سے بغض ہو جاتا ہے اس کو، بلکہ بعض اوقات اس امر کو ترک کرنے سے، یعنی اس چیز کا لحاظ نہ کرنے سے نہ ترک کرنے، بلکہ بعض اوقات اس امر کو ترک کرنے کے بجائے اس میں اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے. یعنی جس کو ہم اس چیز کو چھڑوانا چاہتے ہیں وہ بجائے چھوڑنے کے اور پکا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میری رسوائی تو ہو ہی گئی، پھر میں کیوں چھوڑوں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ یا تو خود اس کو خلوت میں لے جا کر اس سے کہہ دے، یا اگر اس سے نہ کہہ سکے تو کسی ایسے شخص سے کہہ دے جو کہ اس کی اصلاح کر سکے، لیکن اس کے دشمن سے نہ کہے، کیونکہ دشمن سے کہنے میں اصلاح تو ہو نہیں سکتی، ہاں تذلیل ہوگی. نمبر آٹھ، سختی اور درشتی کا اظہار نہ ہو، یعنی سخت لہجے میں نہ ہو بلکہ نرمی اور شفقت سے امر بالمعروف کرے، اس پر بھی مخالفت ہو تو تحمل کرے، برداشت کرے، صبر کرے، اور تحمل کی طاقت نہ ہو تو خطاب خاص نہ کرے، محض خطاب عام پر اکتفا کرے نرمی سے کہے، تحقیر اور تان کے طور پر نہ کہے. طریق تبلیغ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. حق تعالیٰ فرماتے ہیں، اے محمد، آپ لوگوں کو سبیل رب کی طرف حکمت اور مواعظ حسنہ کے ساتھ بلائیے، اور اگر مجادلے کی ضرورت ہو تو ان سے مجادلہ بھی کیجیے، مگر احسن طریقے سے ہو. سبیل رب وہ ہے جس سے ان تک رسائی ہو جائے اور یعنی اللہ تک. اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ وہ سبیل صرف اسلام ہے، یعنی اسلام ہی کو یہاں قرآن میں یہاں لفظ سبیل رب سے تعبیر کیا گیا ہے، اسلام کی طرف دعوت دو گیا، اس کی طرف بلائے بلانے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امر ہوا ہے. اس کے متعلق حق تعالیٰ نے تین چیزیں بتلائی، نمبر ایک دعوت بالحکمت، نمبر دو دعوت بالموعظۃ الحسنہ، نمبر تین اور مجادلہ. یعنی دعوت کی قسم تو یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ کی جائے، اور دوسری قسم یہ ہے کہ موعظۃ حسنہ کے ساتھ دعوت کی جائے، اور تیسری یہ ہے کہ مجادلہ حسنہ کیا جائے. گفتگو میں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک اپنے دعوے کا اثبات اور دوسرے کے دعوے کا ابطال. کسی کے ساتھ مذہبی جب گفتگو کرتے ہیں تو اپنے دعوے کو ثابت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور سامنے والے کے دعوے کو باطل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو حکمت یہ ہے کہ اپنے دعوے پر علمی دلائل قائم کیے جائیں، اسی کا نام ہے دعوت بالحکمت. اور دوسرے کے دعوے کا ابطال تو حکمت یہ ہے کہ اپنے دعوے پر علمی دلائل قائم کیے جائیں، اور مجادلہ یہ ہے کہ مخالف کی مدعا کو باطل کیا جائے. اصل مقصود یہ دونوں چیزیں ہیں، باقی تیسری چیز موعظۂ حسنہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ شفقت بہت زیادہ ہے، اس لیے موعظۂ حسنہ بھی ایک طریقہ بتلا دیا. اس کی حقیقت یہ ہے کہ نصیحت کرنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو ضابطے کے ساتھ نصیحت کرنے والا، وہ تو اپنے ضابطے کی خانہ پوری کرتا ہے، دوسرا وہ نصیحت کرنے والا جس کو سامعین پر شفقت بھی ہے. مثلا ایک تو منادی یعنی حکومت کا جو ہے احکام کا اعلان کرنے والا، ایک تو منادی کا حکم سنانا، منادی جو اعلان کرتا ہے ندا یہ کرتا ہے، وہ ضابطے کی خانہ پوری کرتا ہے، جن کو اعلان سنا رہا ہے ان کے متعلق دین جو ہے ہمدردی ہونا ضروری نہیں. تو مثلا ایک تو منادی کا حکم سنانا ہے تو وہ تو گیا وہی ضابطے کی خانہ پوری میں ہوا، اور ایک باپ کا نصیحت کرنا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے. منادی کا کام تو ضابطے کا ہے، صرف حکم پہنچانا اس کا فرض منصبی ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، اس سے اس کو کوئی بحث نہیں. اور باپ محض سنانے پر قناعت نہیں کرتا، بلکہ اس کی شفقت اس بات کی مقتضی ہوتی ہے کہ کسی صورت سے اس کو منوا لوں، اس لیے وہ ایسی صورت اختیار کرتا ہے کہ بیٹا مان ہی لے. چنانچہ اس کو سمجھاتا ہے، گڑتا ہے، دل سے دعا کرتا ہے، اوروں سے دعا کراتا ہے. تو دیکھیے دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے. غرض مہر شفقت ہی کے مقتضا سے اللہ تعالیٰ نے اولاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ثانیاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فرمایا کہ دعوت میں صرف حکمت یعنی دلائل پر ہی اکتفا نہ کرو، بلکہ ساتھ ساتھ موعظۂ حسنہ بھی کرتے رہو. اور وہ موعظۂ حسنہ کیا ہے؟ اور وہ ایسے مضامین مؤثرہ جن سے مخاطب کے دل میں نرمی پیدا ہو، دل پگھل جائے، جیسے درجات جنت کی ترغیب، جہنم کی ترہیب وغیرہ. مثلا باپ کہتا ہے بیٹا یہ چیز مضر ہے، اس کو مت کھانا، یہ پیٹ میں درد پیدا کر دے گی، پھنسیاں نکل آئے گی. اسی طرح کبھی تما دلانے سے کام لیتا ہے کہ اگر دوا پی لو گے تو تم کو یہ دوں گا وہ دوں گا. تو اس لیے ترغیب و ترہیب دونوں کی ضرورت ہے. حیثیت کا قاعدہ یہ ہے کہ مصلح اپنے اوپر مشقت ڈالے اور مخاطب کو آسان طریقے سے سمجھائے، شروع میں تعریف قلب کرے اور آخر میں صفائی سے کام لے، یعنی مسئلے کو صاف صاف بیان کر دے، گول مول بیان نہ کرے، شروع میں ترغیب اعمال اخلاق کے پیرائے میں دینی چاہیے تاکہ مخاطب کو گرانی اور وحشت نہ ہو، مثلاً اس طرح نصیحت شروع کرے کہ نفسوں کو پابند کرنا اور آزادی سے روکنا اور اس میں استقلال اور پختگی پیدا کرنا نہایت ضروری ہے، ورنہ انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ مردانگی اس میں ہے کہ انسان اپنے نفس پر قابو یافتہ ہو، نفس کا تابع فرمان نہ ہو۔ طریقہ کار، یعنی اب تبلیغ کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے؟ دو چار آدمی مل کر تبلیغ کا کام شروع کریں اور اپنی قلت پر، کم تعداد پر نظر نہ کریں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے کام شروع کریں۔ تبلیغ عام کے لیے ایک مبلغ مقرر کریں، یعنی وہ آواز کے لیے، اور اس کا خرچہ اپنے ذمے لے لیں، کسی عالم کو مشورے کے لیے منتخب کر لیں، اسی کے مشورے سے مبلغ رکھیں اور اسی کی رائے سے تبلیغ کا طریقہ اختیار کریں، اور مبلغ سے کہہ دیں کہ جس طرح فلاں شخص کہے اس طرح کرنا۔ رفاع عام کا کوئی کام کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے سے جتنا کام ہو سکے شروع کر دے، مثلا ایک دینی مدرسہ قائم کرنا ہے، پھر لڑکے نکل بیٹھ جاؤ، پڑھانا شروع کر دو، کوئی پوچھے تو کہہ دے اتنا ہی ہمارے بس میں تھا، بس اپنا کام کیجئے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، مدرسہ بھی جاری کرا دے گا۔ طریق تحسین، تبلیغ کے فضائل اور ترک تبلیغ کے مواخذہ کو ذہن میں حاضر کرنا، یعنی وہ تبلیغ پر کیا فضیلتیں آئی ہیں ان کو سب کو پڑھ کر کے ذہن میں تازہ کرنا، اور تبلیغ چھوڑنے پر کیا گرفت ہوگی اللہ کی طرف سے وہ بھی ذہن میں تازہ رکھنا، اور اس میں غور و فکر کرنا، یہ اس کا طریق تحسین ہے، یعنی اس کے نتیجے، ایسا کرنے سے یہ تبلیغ والا عمل ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے۔